قد خلت من قبلكم سنن، تحقیق گزر چکی تم سے پہلے کئی امتیں. سنن کا لفظ جو ہے یہ سنتوں کی جمع ہے، طریقے، راہیں، واقعات، امتیں. پہلے بہت سی امتیں گزر چکی یا ان کے طریقے گزر چکے. سیروا فی الارض، بس چلو پھرو زمین میں. فانظروا، پھر دیکھو. کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہوا. دیکھو قوم نوح کو، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، ان سب کے ساتھ کیا ہوا، ان پر کیا گزری، ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. ھذا بیان للناس، یہ ایک بیان ہے سب لوگوں کے لیے. وہدن، اور ہدایت. وموعظۃن، اور نصیحت. للمتقین، تقوی والوں کے لیے. کیا بیان، کیا نصیحت، کیا عبرت، کہ دیکھو دنیا میں کئی قومیں آئیں اور کئی چلی گئیں، مختلف تہذیبیں بنی اور مٹ گئیں. کوئی یونانی تہذیب تھی، کوئی رومی تھی، کوئی ہندی تھی، کوئی مصری تھی، لیکن سب آئے اور چلے گئے. اور ان میں کامیاب وہی لوگ ہوئے جنہوں نے اطاعت کی راہ اختیار کی، تقویٰ کی، اور انہی کے حصے میں ناکامی آئی جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیا. اب اس نصیحت کے بعد پھر تبصرہ ہے جنگ احد پر. اولا تہنو، اور کمزوری نہ دکھاؤ، سستی نہ دکھاؤ. تہنو کا لفظ وہن سے ہے، واؤ ہے نون. وہن کہتے ہیں کمزور ہونے کو. اس کا استعمال مادی طور پر ہو تو ہڈی یا سخت چیز کا کمزور ہونا ہوتا ہے، جیسے بڑھاپا. اور مانوی استعمال ہو تو عمل کی کمزوری یا اخلاقی کمزوری مراد ہے. یعنی یا تو جسمانی طور پر کمزور ہونا، جیسے ماں بچے کی پیدائش میں کمزور ہوتی ہے تو وہن اللہ وہن کہا گیا، یا پھر رائے وغیرہ میں کمزوری پیدا ہو جانا، اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو جانا. پناہ والا تہلو، کمزور نہ پڑو، بودھے نہ پڑو، سست نہ ہو. ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو. حزنون، حزن، کسی معاملے میں طبیعت کا بے چین رہنا، غم و اندوہ، اضطراری کیفیت. یعنی جنگ میں جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اب اس پچھلے شوق کی وجہ سے، اس حادثے کی وجہ سے آئندہ کے لیے اپنی ہمت پست نہ کرو اور نہ اس کا غم مناتے رہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند ہوگے، تم ہی غالب رہو گے. اعلون کا لفظ الا یعلو علوم سے ہے، یعنی تم ہی بلند رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے، اگر تم نے ایمان کے تقاضے پورے کیے تو پھر بلندی تمہارے ہی مقدر میں ہوگی. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان پستی کی طرف جا رہے ہیں، زوال کی طرف جا رہے ہیں، بلندیوں سے نیچے آ رہے ہیں، تو پھر کمی کہاں ہے، کوتاہی کہاں ہے؟ کس چیز کی کمی بتائی جا رہی ہے یہاں؟ ایمان کی. تو آج ہم سب کو پھر اصل طاقت جو حاصل کرنی ہے وہ کس میں؟ ایمان میں. کیونکہ ایمان مضبوط ہو تو انسان ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے. آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کیوں گلزار بنی؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایمان تھا. اگر ہمارے اندر یہ سچا ایمان پیدا ہو جائے تو دشمن مقابلے پہ ٹھہر نہیں سکتا. کیونکہ ہوتا کیا ہے، جب انسان اپنی کوشش کے باوجود اپنے کسی ٹارگٹ میں، کسی ایم میں نقصان اٹھا جاتا ہے تو پھر وہ آئندہ سے ہمت ہار بیٹھتا ہے. ایک ٹیسٹ فیل کیا اور میں تو جا ہی نہیں رہی ہوں، چھوڑ دو اس کام کو، فائدہ ہی کوئی نہیں کر رہا، میں کر ہی نہیں سکتی. شکست کس کو جنم دیتی ہے؟ سستی کو، ہمت ہارنے کو. پر میں نہیں، ہمت نہیں ہارنی. ولا تحنو، سست نہیں پڑنا. ولا تحزنو، غم بھی نہیں کرنا. 70 شہید ہو گئے، گھر گھر میں سب ماتم، بے شمار زخمی ہوئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. جو بچے انہوں نے سخت چوٹیں کھائیں. آپ دیکھیں کہ شکست بہت خراب لفظ ہے، جو سنتا ہے وہ دل توڑ بیٹھتا ہے، نہیں میں نے نہیں کرنا، حوصلہ ہار بیٹھتا ہے، پر میں نہیں، لا تحنوا، کوئی سستی نہیں، ولا تحزن، کوئی غم نہیں، مت غم بناؤ، وانتم الاعلون، آئندہ کے لیے امید رکھو، اپنی غلطیوں پہ نظر رکھو، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے، تمہارا ایمان سچا ہوا تو کامیابی تمہارے ہی لیے ہے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے عام روزمرہ زندگی میں، کوئی اچھا کام کسی بڑے ولولے جذبے جوش سے ہم کرنے چلے، ویسا نہ کر سکے جو کرنا چاہتے تھے. مثلاً آپ بہت تیار ہو کر کہیں درس دینے کو گئے، یا کسی کو کوئی بات بتانے بیٹھے رشتے داروں کے ساتھ ادھر ادھر، انہوں نے آپ کو چار سنائی کہ ہاں بڑی چیز سمجھتے اپنے آپ کو، کہ پڑھنے لگ گئے اور بہت جاننے لگ گئے، دیکھو ابھی تمہیں کیا کچھ نہیں آتا. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کرتے لوگ آپ سے کوئی اور کوشچنس کرنے شروع کر دیتے ہیں، جو آپ کا فیلڈ نہیں ہوتا، یہ جو آپ کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، جس سے آپ کا واسطہ نہیں، صرف کس لیے کہ آپ کو چپ کرایا جا سکے. اب ایسے میں سخت مایوسی ہوتی ہے، ہاں واقعی کیا کیا، سخت غم، گھر آ کے بھول ہی نہیں رہے جو دو چار باتیں سن لی کسی، حزن و ملال، فرمان لاتا ہی نو ولا تحسن. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یقین محکم، عمل پہن، محبت فاطر عالم، یہ تین چیزیں ساتھ ہوں گی تو کامیاب ہو گئے. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. ایمان بہت سی چیزوں کو کور کرتا ہے. اچھا ہماری بڑی خامی ہے کہ ہم بعض اوقات غم کھاتے رہتے ہیں، اور غم کھا کھا کر اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں، اور جو صلاحیتیں ہمارے اندر ہوتی ہیں ان سے بھی صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے. اس لیے خاص طور پہ روکا گیا، ولا تحزنوا، اتنی بڑی شکست، فرمایا لا تحزنوا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا کسی کو زخم لگ گئے، ذرا سی کسی کے ساتھ کوئی تکلیف ہو جائے، ہم اس کی سچویشن سے پتھیٹک بنا دیتے، کر کر کے باتیں اس کو بھولنا ہی نہیں دیتے وہ ہم، اور بعض وقت موبائل آ رہی ہے شامل کر کے اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں جتنا وہ ہوتا نہیں. ہم دیکھیں کہ چھوٹے سے بھی کوئی چوٹ ہوگی نا، اگر ہر شخص آ کے ایک سوئی لگا دے اس سے اچھا والا زخم بن جائے گا. کام کرنے والی قومیں، زندہ قومیں، بامقصد جینے والے لوگ غم نہیں بناتے. غم آتا ہے، دکھ آتا ہے، صبر کرتے ہیں، اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کر لیتے، خود زندگی کا ایم نہیں بنا لیتے. اچھا آپ دیکھیں کہ شیطان ان دو رستوں سے داخل ہوتا ہے نا، سستی اور غم، کیونکہ یہ نیگیٹو کوالٹیز ہیں نا، ان کو نکالنا ہوگا. تصبروا اور تتقوا کو تو اپنانا ہے، لا تحنوا لا تحزنوا کو نکالنا ہے. یہ جو لا تحنوا کی بات ہے نا، اس سے متعلق ایک حدیث آتی ہے جو بہت آج کل کے حالات کو واضح کرتی ہے، کیونکہ کامیابی کے لیے وہن کا ختم کرنا بہت ضروری ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہن کا تعلق جسمانی یا روحانی اخلاقی کمزوری سے ہے، یعنی مادی کمزوری بھی مراد ہے اور اخلاقی کمزوری بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم سیلاب کے خس و خاشاک کی مانند ہو جاؤ گے. جیسے سیلاب کے اوپر کوڑا ہوتا ہے نا، تو اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا، جدھر پانی جاتا ہے وہ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے، یعنی جو جدھر تمہیں لگائے گا، جدھر پھینکے گا، پھر جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا سبب ہوگا کہ ہم اتنے کمزور اور اتنے ہلکے ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک کوئی قوم بلند اخلاق کی مالک نہیں ہو سکتی جب تک کہ دنیا کی محبت نہ کم ہو، اور اسی محبت کو کم کرنے کے لیے خرچ کرنے کا حکم ہے. نکلو مال کی محبت سے، دو دوسروں کو، جب وہ دل سے حرص ختم ہوگی نا تو پھر کیا ہوگا، دل کے اندر ایمان آئے گا، عزم، توکل، یقین کی کیفیت آئے گی. جب انسان اس بات کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے نا ہے، میرے رزق کا کیا ہوگا، میری فلاں ضرورت کہاں سے پوری ہوگی، میرا یہ کام کیسے ہوگا، اور اس سے اس کے قدموں میں لغزش آ جاتی، کمزوری پیدا ہوتی، پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا. دیکھیں کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور اگر اس کے ہاں نہیں لکھا تو الٹے بھی لٹک جائے تو کچھ نہیں حاصل ہوگا. اس لیے مال کی کمی کے خوف میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو کمزور نہ کرو، دنیا کی محبت سے باہر آؤ. اور دوسری چیز کراہت الموت، موت سے ڈرنا، یہ چیز مجھ پہ آ گئی تو پتہ نہیں میں ختم ہی ہو جاؤں گا. چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں یہ سمجھنا کہ بس مر ہی جائیں گے، اب تم زندہ نہیں بچ سکتے. یہ چیز جس انسان یا جس قوم کے اندر ہو، پھر خواہ اس کے اندر کتنی بھی خوبیاں اور کتنی بھی صلاحیتیں ہوں، سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے. ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے؟ توکل. اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میرا معاملہ تیرے سپرد ہے، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. اسلمت لرب العالمین، تو میری حفاظت کر اور مجھ سے اپنے دین کا کام لے. پھر آپ دیکھیں کہ کیسے حکومت نہیں آتی. ولا تہنوا، کچھ کرنا ہے تو کمزوری مت دکھاؤ، ڈرو مت، خوف مت کھاؤ. ولا تحزنوا، غم نہ کیا کرو، جو چلا گیا تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، وہ تمہارا تھا ہی نہیں. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور کمزوریوں کا علاج ایمان سے کرو. اس واقعے میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، شکست خواہ دنیا کی ہو یا آخرت کی، دونوں ہی تکلیف دہ چیزیں ہیں. کوئی بھی انسان ان سے محبت نہیں کرتا، یعنی شکست کسی کو بھی پسند نہیں. یہاں پر دنیا کی ایک جنگ یا ایک معرکے میں شکست کی وجوہات بیان کرتے ہوئے آئندہ اس سے بچنے کا علاج بتایا جا رہا ہے، یا شکست کا مداوا، اسے کمپنسیٹ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ولا تہنوا ولا تحزنوا. شکست کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان سست پڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کا ایسا غم اور صدمہ لگا لیتا ہے دل کو کہ آئندہ کے لیے عمل کی راہیں، کام کی راہیں، کوشش کی راہیں بند ہو جاتی ہیں. تو کوئی بھی انسان اگر کوشش کرنا چھوڑ دے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. کسی بھی شکست کا مقابلہ بیکاری کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، بے عملی کے ساتھ نہیں، عمل کے ساتھ. لہذا دو چیزوں کو زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، وہ ہے سستی، بودھاپن، کمزوری، اور دوسری چیز غم. کسی نے ایک کمنٹ دیا ہے کہ سستی اور غم یا حزن و ملال دو ایسی چیزیں ہیں جو ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. سستی اچھے خاصے ذہین اور باصلاحیت انسان کی صلاحیتوں کو مانگ کر دیتی ہے، جیسے کہ سونا چاندی وقت اور موسموں کے زیر اثر رنگ بدل دیتے ہیں. اسی طرح جب تک چستی کی پالش اپنی صلاحیتوں پر نہ کی جائے گی، ہماری صلاحیتیں بھی ایسی رہیں گی جیسے میلا سونا. ایک کسان رات دن محنت کر کے فصل تیار کرتا ہے، لیکن اگر وہ ایک دن سستی کرے اور اپنا فصل جب کہ پک کے تیار ہو جائے تو نہ کاٹے، اور سوچ لے کہ ایک دو دن بعد کاٹ لوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ ان دو دنوں میں موسم موافق نہ رہے، آندھی آ جائے، بارش ہو جائے، تو اس کی ساری فصل ضائع ہو جائے گی اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا. اسی طرح ایک طالب علم ہاں کتنا ہی ذہین ہو، وقت پر سبق نہ دہرائے، کام وقت پر نہ کرے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. رہی بات مایوسی اور غم کی کیفیت کی، تو زندگی نام ہے جدوجہد کا، اس میں ہمیں عمل کرنا ہے. کبھی کامیاب بھی ہوتے ہیں اور کبھی ناکامی بھی ہو سکتی ہے. کہا جاتا ہے کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. کسی بھی ناکامی سے غم زدہ اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ مایوسیاں انسان کو اندھیرے گہرے کی طرف لے جاتی ہیں، جہاں پر اس کو پھر کچھ نظر نہیں آتا. لیکن اگر امید کی روشنی رہے گی تو انسان ہمیشہ اچھائی کی طرف دیکھے گا اور اس میں آگے بڑھنے کی لگن رہے گی. اصل میں غم یا مایوسی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے جو جد و جہد کی وہ بیکار گئی، یا پھر اس کا لوگوں پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. لیکن اگر ہم ایک لمحہ کو صرف یہ سوچ لیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ بھی دے تو اللہ کبھی بے آسرا نہیں چھوڑیں گے، تو ایک لمحہ بھی یہ سوچ ہمیں مایوسی کی طرف نہیں جانے دے گی. آج کل اخباروں میں ہم معاشرے کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ فلاں نوجوان نے حالات سے تنگ آ کر مایوسی کی وجہ سے خودکشی کر لی. کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، یعنی انکار ہے خدا کی ذات کا، کیونکہ ہمیں تو یقین ہے کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ برا بھی کر رہے ہیں، اگر ہم اس دنیا میں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو اللہ بدلہ لینے والا موجود ہے. جب ہمارے میں یقین ہو جائے گا تو مایوسی اور غم کی کیفیت ہمارے دل سے خود بخود ختم ہو جائے گی. اگر ہم غم اور مایوسی کی کیفیت کو دل میں روک بنا کر بیٹھے رہیں گے تو پھر پس سے پستر ہوتے جائیں گے. بلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح، اگر تم کو زخم لگا ہے یعنی اس جنگ میں، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اس سے پہلے دوسری قوم کو بھی زخم لگ چکا ہے، یعنی جنگ بدر میں. اگر احد میں تمہیں نقصان پہنچا تو بدر میں تمہارے دشمنوں کو نقصان پہنچا تھا. پر یہ تو زمانے کا ہیر پھیر ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم انہیں لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں، فتح اور شکست کے ایام بدلتے رہتے ہیں. کبھی ایک قوم غالب آتی ہے اور دوسری مغلوب ہو جاتی ہے، کبھی مغلوب غالب آ جاتا ہے. یہ تو زمانے کی گردش ہے، اس سے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یعنی اللہ تعالیٰ فتح کے بعد شکست بعض اوقات کس لیے لاتا ہے؟ تاکہ آزمائش کرے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ تم میں سے گواہ بھی لینا چاہتا ہے، یعنی تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید کرنا چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تکلیف دہ حالات پیدا کر کے بسا اوقات کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر بھی کون تم میں سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا. اور ویسے بھی ہے کہ جنگ احد میں جب مشکل وقت آیا تھا تو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور شہادت کا درجہ بہت بلند ہے. فرمایا کہ ہر چیز میں روشن خیال رہو، آپٹیمسٹک رہو، نقصان میں بھی فائدے کی چیزیں تلاش کرو. انما العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. اگر حالات تمہارے فیور میں نہیں تو تم دیکھو گے وہاں سے بھی خیر پھوٹے گی. اس لیے کبھی بھی مایوس نہ ہو. مایوسی کفر ہے، مایوسی وہم پیدا کرتی ہے، مایوسی انسان کو پیچھے لے جاتی ہے. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. کون ہے ظالم؟ جو مایوس ہونے والے ہیں اور جو اللہ کی اطاعت نہیں کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ یہ دن اس لیے بھی تم پر لایا ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ایمان والوں کو چن لے. وہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ سچا ایمان کس کا ہے. يُمَحِّصَ كَلَفْ نِيم حِصَاب سے ہے. محس کہتے ہیں خالص کرنا، کھوٹ اور عیب سے پاک کرنا. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹانا چاہتا ہے. نیم ہے قاف، کسی چیز کو کمزور اور مزمحل بنا دینا، باطل کر دینا، بے برکت اور بے جان بنا دینا، گھٹا دینا، کم کر دینا. یعنی اللہ مومنوں کے اوپر جب تکلیف لاتا ہے تو کس لیے؟ تاکہ مومن اور چمک اٹھے، نکھر اٹھے. اور کافروں پہ تکلیف لاتا ہے تو کس لیے؟ کہ وہ ختم ہو جائے، کیونکہ ان کے لیے تو کوئی آخرت نہیں ہے نا. ان کو تو جب نقصان ہوتا ہے تو مایوسی ان پہ چھا جاتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. یعنی تکلیف مومن کے لیے کس کا سبب بنتی ہے؟ ایمان میں اضافے کا سبب، خالص ہونے کا سبب، آگے بڑھنے کا سبب. اور کافر کے لیے مایوسی کا سبب، ختم ہو جانے کا سبب. یعنی تکلیف میں مومن چمک اٹھتا ہے، آزمائش سے مومن نکھر اٹھتا ہے. اور ایسے حالات میں کافر ختم ہو کر رہ جاتا ہے، وہ سروائیو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا حوصلہ ہی نہیں. تو پھر صبر کا ہی تو امتحان ہے نا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، حالانکہ اللہ نے ابھی جانا ہی نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا. یعنی جنت میں جانے کے لیے مشقتیں تو لازمن آئیں گی، مشقتوں کا آنا تو ضروری ہے. جنت کانٹوں بھرا رستہ ہے. ويعلم الصابرين، اور اس آزمائش کے ذریعے اللہ صابروں کو بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ صابر کون ہے. تکلیف آنے کے بعد بھی کون ایمان پہ جمے رہتا ہے، کون اپنے مقصد پہ قائم رہتا ہے. ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب ہمارے راستے میں کوئی تکلیف آتی ہے اور خصوصاً نیکی کے راستے، دنیا کے کام میں تکلیف دیا ہے تو ہم کہتے ہیں پھر کیا کریں، کام تو کرنا ہی ہے، لیکن دین کے راستے میں تکلیف آئے تو ہم فوراً سوچتے ہیں شاید یہ راستہ ہی ٹھیک نہیں، شاید اللہ کو منظور ہی نہیں کہ میں کوئی اچھا کام کروں، اور ایسے بہت سے بہانے کر کے پیچھے پلٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ٹیسٹ کر کر کے دیکھتا رہتا ہوں کون جمتا ہے، کون سچا ہے، کون خالص ہے، کون واقعی میرے لیے آیا ہے. جو میرے لیے نیک رستے پہ چلے پھر وہ پلٹ نہیں سکتا، سا راستہ کتنا ہی دوبر ہو، وہ جان تو دے دے گا لیکن پیٹھ نہیں پھیرے گا. پیٹھ پھیرنا دزدلوں کا کام ہوتا ہے، نیکی کے کام سے میدان جنگ اور جہاد سے بھاگ جانا دزدلوں کا کام ہوتا ہے. قرآن پاک کی ایک اور صورت میں بھی آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پہ کہ ہم ایمان لائیں اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ دین کے راستے میں آزمائش تو شرط ہے، یہ راستہ تو کانٹوں والا ہے، اس میں تو ضرور پرکھ ہوگی، اس میں تو ضرور خلاف توقع اور تمہاری مرضی کے خلاف باتیں آئیں گی. پھر دیکھا جائے گا کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے اور کون اپنے دعووں اور نیتوں میں سچا ہے اور کون صبر کرتا ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ. اور البتہ تحقیق تم موت کی تمنائیں کر رہے تھے. اشارہ ہے ان صحابہ کرام کی طرف جو شہادت کا شوق لیے ہوئے مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنا چاہتے تھے. من قبل ان تلقوه، اس سے پہلے کہ تم نے اس سے ملاقات کی، موت کے سامنے آنے سے پہلے، یعنی جنگ احد میں جو ہر طرف موت چھائی ہوئی تھی، اس سے پہلے تو تم خود بھی چاہتے تھے کہ شہید ہو جاؤ. فقد رأيتمو، پس تحقیق تم نے دیکھ لیا اس کو. وانتم تنظرون، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ موت دور دور کے تمہاری طرف آ رہی تھی. شہادت کا شوق رکھنا تو بہت اچھا ہے لیکن موت کی تمنا منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دشمن کی مد بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کرو، تاہم جب از خود حالات ایسے بن جائیں کہ دشمنوں سے لڑنا پڑے تو پھر ثابت قدم رہو، اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، تم نے دیکھ لیا اس کو اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہاں رأيتم اور تنظرون دو لفظ ہیں. رأى ہوتا ہے کسی چیز کا ادراک کرنا، ہاں وہ آنکھوں سے ہو یا غور و فکر سے یا امیجنیشن سے، اور تنظرون کس کے لیے ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا، نظر ڈالنا، یعنی تم نے موت کو تلواروں کی چمک میں، نیزوں کی تیزی میں، تیروں کی یلغار میں دیکھ لیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی چلو، اس کے لیے کوشش کرو، دوڑو. لیکن وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ان کی صفات دیکھیے. نمبر ایک، الذین ينفقون في السراء والضراء، وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. نمبر دو، دوسری صفت کیا ہے جنت میں جانے والوں کی؟ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو دبا لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں. نمبر تین، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کر جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. نمبر چار، المحسنین. نمبر پانچ، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا یا ظلم کا کام ہو جاتا ہے، کوئی غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، ان کے دل میں فوراً اللہ کا خیال آ جاتا ہے. نمبر سکس، اس غلطی اور گناہ پر فاستغفروا لذنوبهم، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے، ان غلطیوں پر استغفار کرتے ہیں. اور نمبر سات، ولم یصروا علی ما فعلوا، اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ. کنکلوژن ہے، ایسے لوگوں کی جزا مغفرت ہے. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، جنات اور باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین, کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا. اب آپ دیکھیے کہ ابتدا بھی مغفرت اور جنت کی بات سے ہو رہی ہے, کنکلوژن پہ بھی مغفرت اور جنت کی بات ہے, اینڈ اس پہ ہو رہا ہے کہ عمل کرو گے تو بات بنے گی, اور درمیان میں کچھ اعمال کا ذکر کیا گیا ہے. اب اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا جنت میں جانے والوں کی یہ صفات میرے اندر ہیں, اور میں ان کو پیدا کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہی ہوں. کیونکہ یہاں کیا کہا جائے گا, نعم اجر العاملین, کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے, کام کرنے والوں کے لیے. پھر اس کے بعد ایک اور آیت دیکھیے, جنگ احد پہ تبصرہ ہے, آیت نمبر 140 میں, ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ, اگر تم کو زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی لگا تھا. تو اس نقصان اور اس تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے کچھ تبصرہ کر رہے ہیں کہ جنگ احد میں تمہیں جو ناکامی ہوئی ہے, ایسی ہی ناکامی تمہارے دشمنوں کو بھی ہوئی تھی. اس سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ زندگی صرف خوشیوں کا نام نہیں, یہاں کامیابی کے ساتھ ناکامی بھی ہے. جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تو پھر انہیں یہ بتانا مقصود تھا کہ اس کے بعد کوئی یہ نہ سمجھ لے اور عمل میں سست نہ ہو جائے. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے, جب ایک دفعہ انسان کامیاب ہوتا ہے یا کوئی بڑی اچیومنٹ کر لیتا ہے تو بھی سلو ہو جاتا ہے. جس طرح شکست کے بعد انسان کے اوپر عام طور پر بیکاری کا ایک فیز آتا ہے, ڈپریشن کا, تو بہن ہی اسی طرح بسا اوقات خوشی کے بعد بھی انسان بیکاری کی طرف لوٹتا ہے. اب دیکھو گے کہ عام طور پر لوگوں کو جب کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں, اب ریلیکس کرتے ہیں, اب آرام کرتے ہیں. لیکن ایک مومنٹ جو ہے اس کی زندگی میں اعتدال ہوتا ہے, نہ تو وہ غم سے مایوس ہو کر اپنا کام چھوڑتا ہے اور نہ خوشی میں اپنے کام سے باز آتا ہے. اور یہ غم اور خوشی دونوں کیا ہیں, تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ تو لوگوں کے درمیان ہم گھماتے رہتے ہیں. نداولھا کا لفظ سے نہیں, بڑا اہم ہے. اس کو اگر آپ امیجن کریں تو خوشی کو یا غم کو کسی بھی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں, تو جیسے پارسل گیم کھیلتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پارسل جو ہے کبھی ایک کے پاس ہے تو وہ پھر دوسرے کے پاس چلا گیا, تو تیسرے پھر کرتے کرتے گھوم کے پہلے کے پاس آ گئے. زندگی میں خوشی اور غم اسی پارسل گیم کی طرح ہے. خوشی اور غم انسان پہ چکر لگاتے ہیں, انسان کے اوپر گھومتے رہتے ہیں. آج خوشی ہے تو کل غم, پھر خوشی پھر غم, کبھی غم پر غم, کبھی خوشی پر خوشی. لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص محض خوشی رہے یا محض غمگین ہی رہے, دونوں صورتیں اور دونوں حالتیں آتی رہتی. اور ان چیزوں کو ایکسپٹ کر لینا ہی انسان کی کامیابی ہے, اور انہیں ایکسپٹ کر کے اپنے عمل سے منہ نہیں موڑنا, کام نہیں چھوڑنا. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک مصلحت ہوتی ہے. خوشی بھی آزمائش ہوتی ہے, غم بھی آزمائش ہوتا ہے. کیونکہ فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اس زخم لگانے سے مقصود یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ایمان والے کون ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو ویسے ہی پتا کہ ایمان والے کون ہیں. اس طریقے سے جاننے کا مطلب کیا ہے, تاکہ قیامت کے دن ان کا عمل ہی ان کے خلاف گواہی دے کہ یہ صرف جھوٹا دعویٰ تھا, زبان سے ایک قول تھا, عمل میں کچھ نہیں تھا. جو منکم شہداء, یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں, کہ تم میں سے شہداء بھی لے, یعنی کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ اور موقع بھی عطا کرنا. آگے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اس شکست کا ایک مقصود اور بھی تھا کہ ایمان والوں کو اللہ خالص کر لے, چن لے, انہیں ہر کھوٹ سے پاک کر لے. اور کیا مقصد تھا, وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, کافروں کو مٹا دے. اور کیا تھا, وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, صابرین کو جان لے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی واقعہ یا حادثہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو بظاہر اس کو ہم اپنے حق میں بہت برا سمجھتے ہیں اور اس سے دل تنگ ہونے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا. عام طور پر لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں نا بہت, لیکن ایک مومن کیا کرتا ہے کہ وہ غم اور شکست اور پچھتائی میں بھی حکمتیں تلاش کرتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے کیا کچھ سکھانا چاہتا ہے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان اچھے حالات میں سیکھتا ہے پرسکون پرامن حالات میں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان چوٹ کھا کے ہی سیکھتا ہے. تو اس کرہن کا مقصد اصل میں مسلمانوں کو سکھانا تھا. اور جیسے کہ رکوع کے شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی چالوں سے بچنے کے لیے دو کوالٹیز کا پیدا کرنا لازم قرار دیا، تقویٰ اور صبر. تو جنگ احد ایک ذریعہ بنی لوگوں کے تقویٰ اور صبر کو جانچنے کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.